الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں آخری فصل زیر بحث ہے، جس کا عنوان تھا ذکر کثیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو منازل مقرر کی ہیں، جن کی طرف سفر جاری رہنا چاہیے، جن کو ہدف اور نصب العین کی حیثیت سے ہر شخص کو سامنے رکھنا چاہیے، وہ اس باب میں زیر بحث آئی ہیں. یہ 10 چیزیں تھیں، ان میں سے آخری چیز ذکر کثیر ہے. ذکر کثیر سے کیا مراد ہے، اس کا فکر سے کیا تعلق ہے، قرآن مجید نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے امتثال میں کیا اذکار سکھائے ہیں، یہ ہم دیکھ چکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اذکار کا مطالعہ کیا جا رہا ہے. ان میں سے بعض چیزیں زیر بحث آ چکی ہیں، اس سے آگے میں نے لکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ کلمہ، یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے اگر معنی پر غور کیا جائے تو یہ تفویض کا غیر معمولی کلمہ ہے، یعنی بندہ اپنے پورے وجود کو اپنے مالک کے سپرد کر دیتا ہے، اور اس بات کا اقرار کر کے سپرد کرتا ہے کہ ہمت اور قدرت سب اللہ ہی کی عنایت سے ہے. بندے کی عاجزی اس کائنات کے پروردگار کا احاطہ علم، احاطہ قدرت، یہ دونوں چیزیں جس تصور کو پیدا کرتی ہیں اسے پیش کرنے یا ادا کرنے کے لیے اس سے بہتر الفاظ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علیہ و ابو بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ، تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. یہ واضح طور پر دیکھیے کہ تمام دعاؤں میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت کا اظہار ہے، یعنی وہ کون ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی توحید کا کیا تصور ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ اور بندے کے تعلق میں بنیاد کا کام دیتی ہے. اس میں غلطی ہو جائے تو پھر آگے تا سریا میر اوت دیوار کج. اے اللہ، تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ اسلوب ہے، اور قرآن میں بھی، کہ اس میں چیزیں اس طرح بیان ہوتی ہیں کہ استدلال بھی نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی جب خالق تو ہے اور میں محض تیری مخلوق ہوں، تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر مجھے اپنے آپ کو بندہ ہی سمجھنا چاہیے اور بندے ہی کی حیثیت سے جینا چاہیے. یہی وہ حقیقت ہے جسے دوسرے لفظوں میں قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ جن اور انسان پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں، اپنی بندگی کے احساس کے ساتھ جینا، یہی دین کی حقیقت ہے. یعنی جب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میں بندہ ہوں اور وہ میرا پروردگار ہے، تو بس اس کے بعد اس حقیقت کی تفصیلات ہیں جن کو ہم دین کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی کا اقرار کیا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. اب بندہ ہوں تو بندہ ہونے کی حیثیت سے ایک غیر تحریری عہد وجود میں آ جاتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے میں کسی کا بیٹا ہوں، تو جیسے ہی میں والدین کو اپنے والدین کی حیثیت سے پہچان لیتا ہوں، ان کی معرفت حاصل کر لیتا ہوں، تو آپ سے آپ ایک عہد وجود میں آ جاتا ہے، جو اگرچہ لکھا ہوا تو نہیں ہوتا لیکن ہر سلیم الطبع انسان مانتا ہے کہ ہم اس عہد کے شعور کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. اس کو دیکھیے کن خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے، وَعَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتَ. یعنی پہلے کہا کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اب فرمایا کہ اور اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. یہی اصل میں وہ چیز ہے کہ جس کو آپ دین کے میثاق سے تعبیر کرتے ہیں. اسی کے بارے میں میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ جب ہم ایمان قبول کرتے ہیں یا شعوری طور پر اسلام کو اختیار کرتے ہیں، تو حقیقت میں اس وعدے اور اس عہد میں آ جاتے ہیں، اور اس وعدے اور اس عہد میں آنے ہی کے نتیجے میں پھر اگر انحراف کرتے ہیں یا کسی بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس پر بڑی سنگین سزائیں رکھی گئی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے بعد ہے کہ میں اپنے اعمال کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. یہ ایک بندے کی جگہ ہے، یعنی وہ عاجزی کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہاں کسی تکبر کا کوئی سوال نہیں ہے، وہ اپنی کمزوریوں سے واقف ہوتا ہے اور اپنی دعاؤں میں، اپنی مناجاتوں میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا رہتا ہے. یہ دعا اللہ کے آخری پیغمبر کی ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بندے کو کس عاجزی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے اس کائنات کے مالک کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. میں اپنے اعمال کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. اس میں یہ جملہ بھی بڑا بلیغ ہے کہ میں اپنے اعمال کی برائی سے تیرے پناہ مانگتا ہوں. یعنی ہم بعض اوقات عمل ہی برا کرتے ہیں، اور بعض اوقات عمل ہماری نگاہ میں تو اچھا ہوتا ہے لیکن اپنے نتائج کے لحاظ سے، اپنے عواقب کے لحاظ سے وہ مسائل پیدا کر دیتا ہے. تو اعمال میں یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے بہت عمدہ تعبیر کی ہے کہ میرے ہاں عمل تو ہوگا، کہیں میں اجتہاد کروں گا، کہیں کوئی رائے اختیار کروں گا، کہیں اپنے جذبات کی بنیاد پر کوئی اقدام کروں گا، کہیں خواہشات کو جائز اور مباح سمجھ کے آگے بڑھوں گا. اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، وہ معیشت میں بھی ہوں گی، معاشرت میں بھی ہوں گی، سیاست میں بھی ہوں گی، عام زندگی میں بھی ہوں گی. اس سے اعمال کی برائیاں وجود میں آ جاتی ہیں. تو ان سب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. پھر کہا ہے کہ فاغفر لی، تو مجھے بخش دے. انہو لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا. یہ بندے کی طرف سے گویا اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے ڈال دینا ہے. یعنی ایسی کوئی ہستی نہیں ہے کہ میں اس کی طرف رجوع کر سکوں، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ میں اس کے حضور میں اپنی درخواست پیش کر سکوں. وہ تو ہی ہے اور تنہا تو ہی ہے، تو تجھی سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے. اس دعا کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی یقین کے ساتھ یہ دعا دن میں کرے اور اسی دن شام سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے لیے جنت ہے، اور رات میں کرے اور صبح سے پہلے رخصت ہو جائے تو اس کے لیے بھی جنت ہے. اس میں ظاہرہ استغفار بھی ہے، اپنے گناہوں سے رجوع بھی ہے، اس بات کا اقرار بھی ہے کہ میں ایک عاجز بندہ ہوں، تو یہ چیز بڑی مؤثر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی زبان سے وہ الفاظ نکلے ہیں کہ جو بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوں گے. اگر دل سے نکلے ہیں، یقین سے یہ بات کہی گئی ہے، محض الفاظ زبان پر نہیں آئے بلکہ بندے نے اپنا دل نکال کر پیش کر دیا ہے، تو پھر وہ اگر رخصت ہوتا ہے تو یقیناً ایمان پر رخصت ہوگا، اور ایمان کا صلہ جنت ہے. یہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہاں وہ چیزیں زیر بحث نہیں ہوتیں جن کے لیے انسان کو بہرحال جواب دہ ہونا ہے، یعنی حقوق و لباد. وہ چیزیں جن میں بندوں کے ساتھ معاملہ ہے، یہ سب بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں دیتے ہیں. اللہ معاف کر دے گا، اللہ کرم فرمائے گا، اللہ کی عنایت ہوگی. جو چیزیں اللہ ہی سے متعلق ہیں ان کے بارے میں وہ عفو و درگزر فرمائے گا، اس ایمان کو اس یقین کو قبول کر لے گا. لیکن اگر بندوں کا کوئی حق واجب ہوتا ہے تو وہ طے ہے کہ ادا کرنا ہوگا، دنیا میں بھی ادا کرنا ہوگا اور آخرت میں بھی بندوں کے ساتھ معاملہ ہوگا. یعنی وہاں پر بھی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اب معافی ہوتی ہے یا کچھ لے دے کے معاملہ ہوتا ہے. اور اس میں بڑی تنبیہ فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں دینے کے لیے کیا ہوگا، نیکیاں ہوں گی، لینے کے لیے کیا ہوگا، دوسرے کی برائیاں ہوں گی. تو اس وجہ سے آدمی کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ حقوق العباد میں سے کسی چیز کا بار لے کر وہاں چلا جائے. یہ سب دعائیں، یہ مغفرت، یہ اللہ کی بخشش، یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق چیزوں کے بارے میں. اس کے بعد ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ صبح اٹھنے کی دعا ہے، یعنی جب آدمی ایک لحاظ سے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے. قرآن مجید نے بھی یہ بتایا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو یہ در حقیقت موت کی یاد دہانی ہے. یعنی بالکل وہی معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب اس کی آنکھ لگ گئی. اسی طرح کا معاملہ ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہونے کے قریب آتا ہے. وہ وقت ہوتا ہے کہ جب پھر ایک ہچکی آتی ہے اور بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. کوئی نہیں جانتا کہ یہ مرحلہ کب آئے گا، یہ موقع کب آئے گا، کوئی نہیں جانتا، لیکن آ جاتا ہے. اور پھر وہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ جیسے سوتے میں نہیں پتہ چلتا کہ گھنٹہ بھر سوئے، دن بھر سوتے رہے، رات بھر سوتے رہے، آنکھ کھلے گی تو معلوم ہوگا کہ ہم خدا کی بارگاہ میں ہیں اور وہاں پر جواب دہی کے لیے کھڑے ہیں. تو اس چیز کو سامنے رکھ کر یہ بڑی بلیغ دعا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور ہمارے لیے بھی اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا غیر معمولی اظہار ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو موت کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی. یعنی سو گئے تھے تو گویا موت کی آغوش میں چلے گئے تھے، اٹھے ہیں تو گویا اس نے پھر زندگی دے دی ہے. تو ایک تو وہ مرنا اور جینا ہے کہ جو اس دنیا میں اور آخرت میں ہوگا، لیکن ایک مرنا اور جینا ہر روز ہوتا رہتا ہے. اور اس طرح اس کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پیغام آئے گا تو کیا ہونا ہے، اور جب اٹھو گے تو کس صورتحال سے دوچار ہوگے. یعنی ہم سو جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں تھی نہیں، نہ ہم تھے، نہ ہمارے آلام تھے، نہ ہمارا رنج و غم تھا، نہ ہماری خوشیاں تھیں، نہ ہماری مسرتیں تھیں. اور آنکھ کھلتی ہے تو حقیقت کی دنیا پھر نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے. تو اس کو گویا ان الفاظ میں نہایت خوبی کے ساتھ بیان کر دیا ہے. شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو موت کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی. اور پھر دیکھیے کہ کس طریقے سے اس بنیادی مقدمے سے قیامت پر استدلال کیا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُور، یعنی اب کیا شعبہ باقی رہ گیا کہ ایک دن لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. یعنی یہاں پر بھی صبح ہو گئی ہے، وہاں پر بھی ایک صبح ہوگی. یہ ہماری روزمرہ کی صبح ہے، وہ صبح نشور ہوگی. ہم سب اٹھیں گے اس کا بندہ اقرار کرتا ہے، اور یہ ایک دعا ہے کہ جو ہر روز جیسے ہی ایک بندہ مومن اٹھتے وقت کرتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو کرتا ہے، تو یاد دہانی کراتی رہتی ہے کہ تمہیں قیامت میں بھی اسی طرح اٹھنا ہے. امسینا وامس الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم انی اسلک من خیر ہذہ اللیلہ وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنۃ الدنیا وعذاب القبر. ترجمہ ہے، ہم نے شام کی اور خدا کی بادشاہی بھی شام میں داخل ہو گئی. یہ کتنا خوبصورت اور عمدہ اسلوب ہے، یعنی یہ شام صرف مجھ پر اور آپ ہی پر نہیں آئی، دن غروب ہو گیا ہے، بلکہ پوری کائنات پر شام چھا گئی ہے. ہم نے شام کی اور خدا کی بادشاہی بھی شام میں داخل ہو گئی ہے. شکر اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اس کی ہے اور ہم بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے اللہ، میں اس رات کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس کی بھی جو اس میں ہے، اور رات کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی جو اس میں ہے. اے اللہ، میں سستی سے، بڑھاپے سے، بڑھاپے کی برائی سے، دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ بندہ عاجز کی دعائیں ہیں. ہمارے ہاں تو دین کا بیان سب فضائل اور کمالات کا بیان ہے، لیکن جب آپ پیغمبر کو براہ راست دیکھتے ہیں اور پیغمبر کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور پیغمبر کی دعاؤں اور مناجاتوں کو دیکھتے ہیں، وہ چاہیں تو زبور میں دیکھیں، چاہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور مناجاتوں میں دیکھیں. عاجزی کا یہی مقام ہے، ہر جگہ یہی چیز نظر آئے گی. اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جن سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. اے اللہ، میں سستی سے، بڑھاپے سے، بڑھاپے کی برائی سے، دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ برائی سے مراد یہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی اور عربی زبان کی دوسری چیزوں میں بھی، سوء کا لفظ یا برائی کا لفظ یہ صرف اخلاقی برائیوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جو تکلیف آتی ہے، جو مصیبت آ جاتی ہے، جس صورتحال سے بندہ بعض اوقات دوچار ہو جاتا ہے، شر کے بارے میں بھی یہی چیز ہے. تو یہاں یہ اس پہلو سے بیان کیا ہے کہ بڑھاپا آتا ہے تو قوا مزمل ہو جاتے ہیں، بیماریاں انسان کا احاطہ کر لیتی ہیں. نہیں کہا جا سکتا کہ ایک دن اگلے دن کیا معاملہ پیش آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ اس سے نجات دے، یہ صورتحال نہ پیش آئے، وہ چلتے پھرتے اپنے حضور میں لے جائے. اے اللہ، میں سستی سے، بڑھاپے سے، بڑھاپے کی برائی سے، دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. قبر کے عذاب کے بارے میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ قرآن مجید سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کا معاملہ بالکل متعین ہے، جن کے لیے قیامت میں کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، جن کے لیے میزان لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ اگر وہ برائی کے علمبردار ہیں تو ایک طرح کا عذاب مرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور اگر بھلائی کے اور خیر کے علمبردار ہوئے، دین میں سبقت کے مقام پر کھڑے رہے، اللہ نے ان کو صدیقین یا شہداء کا مرتبہ دیا، تو ان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسی موقع پر آ جاتی ہیں. اور اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان ربہم یرزقون، یعنی جیسے ہی وہ یہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں اور عنایتوں میں پہنچ جاتے. یہ جو دعا ہے جو شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ امسینا وامسل ملک للہ، ہم نے شام کی اور خدا کی بادشاہی بھی شام میں داخل ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ شام کے وقت کی دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں لفظ کی تبدیلی کر دیتے تھے، یہی دعا، یہی الفاظ اور صبح کے وقت بھی کرتے تھے. یعنی اس میں یہ مضمون ہو جاتا تھا کہ ہم نے صبح کی اور خدا کی بادشاہی بھی صبح میں داخل ہو گئی. یہی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کی مناسب تبدیلی کے ساتھ صبح کے وقت بھی کرتے تھے. اس کے بعد ہے اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتن ورہبتن الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. دین پر جن لوگوں نے بھی کچھ غور کیا ہے یا وہ دین کا سچا عرفان رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اس کو, وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں سے کوئی دعا آخری درجے پر بہترین دعا ہے تو وہ فاتحہ ہے. یعنی بندے کو سکھایا گیا ہے کہ اس کو اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے, اب ان حقائق کا اعتراف کس طرح کرنا ہے جن پر ہمارے ایمان کی بنیاد قائم ہے, مانگنا کیا ہے اور کس طریقے سے مانگنا ہے. یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ نے خود سکھائی اور آخری درجے میں مقبول ہوئی. یہی دعا ہے جس کے جواب میں آخری نبوت آئی, اللہ کی آخری کتاب آئی اور انسان کو قیامت تک کے لیے اللہ کی ہدایت ملی, جو ہمارے لیے اب دین میں ایک ایسی حجت ہے کہ ادنا تردد کے بغیر ہم اس کی طرف رجوع کرتے اور فیصلہ کر لیتے ہیں کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. یہی حیثیت میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس دعا کی. اگر آپ غور کریں تو اس کی جامعیت, اس کی تعبیرات کی خوبی, اس میں حسن بیان کے پہلو بڑے غیر معمولی ہیں. ترجمہ یہ ہے, اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے. عام طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت یہ دعا کی جاتی تھی, اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے, اسلم تو وجہی الیک. یہ پورے دین کا بیان ہے. یعنی انسان جب اس دنیا میں دین کا اعتراف کرتا ہے یا اسے قبول کرتا ہے یا شعوری طور پر اقرار کرتا ہے تو یہی کلمہ اس کی تعبیر ہے. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اس معاملے میں امامت کے منصب پر فائز ہے, یعنی دین, دین کی حقیقت, اس میں ان کی شخصیت عالمی سطح پر ایک اسوے کی حیثیت رکھتی ہے, تو انہوں نے یہی تعبیر اختیار کی کہ اسلم تو لرب العالمین, میں نے اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیا. اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا, یہ اسلام کی حقیقت ہے. عام طور پر لوگ اسلام میں سلامتی کا مفہوم دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سلامتی کا دین ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سلامتی کا دین ہے, لیکن اسلام کے یہ معنی نہیں ہے. اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا, ٹو سرنڈر, یعنی میں نے اپنی مرضی, میں نے اپنا وجود پورے شعور کے ساتھ اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا, اسی کو اسلام کہتے ہیں. اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے, وفوضت امری الیک, اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے. یعنی تفویض اور توکل کے شاندار کلمات ہیں, اور تجھ سے ٹیک لگا لی ہے. کیا کہنے ہیں اس تعبیر کے, یعنی ہم دنیا میں بے سہارا اور محتاج ہیں, اور ہر ہر قدم پر ہمیں یہ ضرورت لاحق ہوتی ہے کہ کوئی چیز سہارا دینے والی ہو. ماں باپ, اندازہ کیجیے, انہی کا سہارا ہے کہ ناتواں دنیا میں آتے ہیں اور ان کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں. ساری زندگی انسان یہی تلاش کرتا رہتا ہے. تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے ٹیک لگا لی ہے, سہارا لے لیا ہے, کس کا؟ پروردگار تیرا. تجھ سے ٹیک لگا لی ہے تیری عظمت سے لرستے ہوئے اور تیرے اشتیاق میں بڑھتے ہوئے. دونوں ہی در حقیقت وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے بین بین ہی بندہ مومن رہے تو پابرجا رہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حیبت کا احساس رہے. وہ اس کائنات کا خالق ہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی یہ تو گویا پہاڑوں کے سامنے چونٹی کی حیثیت بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر اللہ کی عظمت کے احساس کے ساتھ جینا چاہیے. اگر غور کیجئے تو یہ کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں انتہائی خوف پیدا ہوگا. اور دوسری جانب یہ بتایا ہے پیغمبروں نے کہ وہ ہستی اپنی ساری عظمتوں کے ساتھ بندے کی شارق سے بھی نزدیک ہے. ہم تین نہیں ہوتے وہ چوتھا ہوتا ہے، چار نہیں ہوتے وہ پانچواں ہوتا ہے، ایک ایک چیز پر نگران ہے، بندوں پر سراسر شفقت ہے، اس کی رحمت احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ ہر موقع پر بندے کی بات سنتا اور اس کو معاف کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز اشتیاق پیدا کرتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے، وہ میرا منعم حقیقی ہے، بہت کچھ دے کے مجھے دنیا میں بھیجا اور ہر روز بہت کچھ دیتا رہتا ہے۔ تو دونوں پہلوؤں کو اس دعا میں اللہ کے آخری پیغمبر نے نہایت خوبی سے سمیٹ دیا ہے، تیری عظمت سے لرستے ہوئے اور تیرے اشتیاق میں بڑھتے ہوئے، یعنی انتہائی محبت انتہائی خوف۔ اس کے بعد دیکھیے، رغبتن و رہبتن الیک، تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور کہیں ٹھکانہ نہیں، اور اگر ہے تو تیرے ہی پاس، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ یعنی پیچھے جو باتیں کہی تھیں ان میں دیکھیے، حوالے کر دیا ہے، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ہے، تجھ سے ٹیک لگا لی ہے، اور پھر رغبتن و رہبتن الیک، تیری عظمت سے لرستے ہوئے، تیرے اشتیاق میں بڑھتے ہوئے، اس کے بعد لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور کہیں ٹھکانہ نہیں، اور اگر ہے تو تیرے ہی پاس۔ یعنی یہ گویا اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا کرنا ہے کہ جہاں فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا، بلکہ سچے اعتراف کے ساتھ بندہ یہ مان لیتا ہے کہ میرا پروردگار احاطہ بکل شیئن بھی ہے اور ہر ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے۔ تو جب اس کا علم بھی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس کی ذات بھی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے، اس عالم کا ہر ہر ذرہ اسی کی ربوبیت سے جیتا ہے، وہی منعم حقیقی ہے، تو شبہ ہی نہیں ہے کوئی کہ پھر یہی چیز ہونی چاہیے، تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور کہیں ٹھکانہ نہیں، اور اگر ہے تو تیرے ہی پاس ہے۔ یہ سب چیزیں وہ معرفت ہے جو پیغمبر لوگوں کو دیتے ہیں، یعنی یہ معرفت یا یہ عرفان اس نوعیت کا نہیں ہے جیسے صوفیہ نے دیا ہے، یہ وہ معرفت ہے جو ایک عاجز بندے کو حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اقرار کیا ہے کہ آمنت بکتابک الذی انزلت و بنبیک الذی ارسلت، میں تیری کتاب پر ایمان لایا ہوں جو تو نے نازل کی ہے۔ اس میں بھی بہت خوبی کے ساتھ یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ کی سچی معرفت اور یہ شعور جو اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں سے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے جو آخری معیار ہے وہ کتاب ہے جو اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اسی کو ماخذ، اسی کو منبع بننا چاہیے، اور اللہ کے پیغمبر ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے دین کے لیے، دین کی ہدایت کے لیے۔ اپنے توہمات سے یا تخیلات سے کوئی دنیا پیدا کر کے اس کے باہمی ربط کو عقلی طریقے سے متعین کرنا بالکل اسی طرح کا کام ہے جیسے کہ ایک ناول نگار کرتا ہے یا ایک ڈرامہ لکھنے والا کرتا ہے، وہ بھی ایک بڑی حقیقی فضا بظاہر محسوس ہوتی ہے جو پیدا کر دیتا ہے، لیکن کیا وہ حقیقت ہوتی ہے؟ تو اس دنیا کے حقائق کو، اس کائنات کے حقائق کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم کے ذرائع یہاں دیے ہیں وہ ہمارے باطنی اور ظاہری حواس ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، وہی دین کا تنہا ماخذ ہے۔ تو اس کا اعتراف کیا ہے کہ آمنت بکتابک الذی انزلت و بنبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی پر ایمان لایا ہوں جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ دعا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی تو ایک صحابی نے اس کو الٹ دیا، وہ رسول الذی ارسلت، یعنی تیرا وہ رسول جسے تو نے بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تصحیح کرو، بے نبی الذی ارسلت۔ اور آپ غور کر کے دیکھیے تو نبی اور رسول کے بارے میں جتنی بحث ہے دو لفظوں میں سمیٹ دی، سب نبی ہیں، سب کے سب نبی ہیں، نبیوں میں سے کچھ کو اللہ رسالت کے منصب پر بھی فائز کرتا ہے۔ تو اپنے بارے میں تصحیح فرمائی کہ یہ کہو کہ وہ بے نبی الذی ارسلت، تیرے نبی پر ایمان لایا ہوں جسے تو نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے رات کو سوتے وقت یہ دعا کی اور اسی رات دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی موت اسلام پر ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ جہاں جہاں بھی اس طرح کی بات کہی جاتی ہے تو اس سے مراد کیا ہے، یعنی پورے شعور کے ساتھ یہ دعائیں زبان پر آئیں۔ جب انسان یہ کلمات دہرائے تو وہ سمجھ کر دہرائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عربی زبان کے الفاظ محض رٹ کر دہرا دینے کا نام یہ دعا کرنا نہیں ہے، ان کا مطلب کیا ہے، ان میں کس چیز کا اقرار ہے، کن حقائق کا اعتراف ہے، اصل چیز وہ ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہم رب السماوات والارض ورب کل شیء فالق الحب والنوا منزل التوراۃ والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر کل ذی شر انت آخذ بناصیتہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اکسنی الدین واغننی من الفقر۔ اے اللہ، آسمان کے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ جو اسالیب کی بلاغت ہوتی ہے، اے اللہ زمین و آسمان کے پروردگار اور ہر چیز کے پروردگار، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، قرآن مجید نے بھی یہ اسلوب اختیار کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق۔ اگر غور کر کے دیکھیے تو اس پوری دنیا میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں جو قوت ہے وہی علم ہے، اور اس کا ظہور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے، جیسے کہ ایک چیز پھٹ گئی ہے، کوئی دانہ، کوئی گٹھلی، پوری کائنات، اور پھر اس کے اندر سے یہاں تک کہ بادلوں کو بھی اسی تعبیر سے ادا کیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر پھٹ جاتے ہیں، اور ان کے اندر سے میں برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات و انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے، شر کی ان سب چیزوں کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جن کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہ تو صحیح ہے کہ شر میرے اعمال سے بھی پیدا ہوتا ہے، دنیا میں بھی کوئی پہاڑ آ گرا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، لیکن ان سب کی پیشانی کس کے ہاتھ میں ہے، یہ تعبیر ہے اس بات کی کہ وہ دستِ قدرت کون سا ہے کہ جو اس کے پیچھے ہے، جن کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں ایک جگہ پر، اس سے لوگوں نے کیا کیا مضامین پیدا کیے ہیں، اور کس طرح سے ایک پورا کا پورا نظام فکر قرآن مجید کے بالمقابل پیدا کر لیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو کس طرح واضح کیا ہے اور ایک دعا میں واضح کر دیا ہے۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ وانت الاخر فلیس بعدک شیء، اور تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم تو تمام مخلوقات کو زمان کی محدودیتوں میں دیکھتے ہیں، ایک چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، کوئی چیز ایک وقت میں وجود میں آتی ہے یا عدم سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے، لیکن تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ یہ گویا سادہ لفظوں میں اس بات کا بیان ہے کہ تو زمان کی محدودیتوں سے ماورا ہے، بالاتر ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ یہاں جو کچھ بھی ہے، میں ہوں، آپ ہیں، مخلوقات ہیں، وہ مکان میں ہیں، یعنی ہمارے گرد ایک مکان ہے کہ جس کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں اس کی نفی کی اور فرمایا کہ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو باطن ہے، تیرے نیچے کوئی چیز نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ زمان اور مکان دونوں کی محدودیتوں سے تو ماورا ہے اور بالاتر ہے۔ اس وجہ سے اس زمان و مکان کے اندر کی مخلوقات میں سے کسی چیز پر تجھے قیاس نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ان کے لوازم اور ان کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر تیرا کوئی تصور قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسی کو دوسری جگہ قرآن مجید میں ایک جملے سے ادا کر دیا ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، ہمارا پورا علم در حقیقت یا ہمارا تجربہ اور مشاہدہ ہوتا ہے یا تمثیل، جس کو آپ علمی زبان میں قیاس بھی کہتے ہیں. تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ ذات خداوندی ان سب سے بالا تر ہے. جب زمان اور مکان کے اندر رکھ کر سمجھا ہی نہیں جا سکتا تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کے اس کو مماثل قرار دینے کی جسارت کریں. تو یہ فرمایا. اس کے بعد آخر میں ہے کہ تو میرے قرض ادا فرما اور میری محتاجی کو دور کر کے مجھے غنی کر دے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں بندے کو ایسی جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے. یہ کوئی کبر اور بے نیازی کا اظہار نہیں ہے. یعنی جب بھی ہو عاجزی کے ساتھ، اگر کوئی مصیبت پڑی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی تاوان آ گیا ہے، کسی موقع پر کوئی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور اس کے لیے کسی دوسرے کی مدد لینی پڑ گئی ہے اور وہ واجب الادا ہے، تو اللہ ہی سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسی سب چیزوں سے آدمی کو غنی کر دے. تو میرے قرض ادا فرما اور میری محتاجی کو دور کر کے مجھے غنی کر دے. سبحان الذی سخرنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَٰذَا وَاطْوِئْ عَنَّا بُعْدَىٰ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ بَأْسَاءِ السَّفَرِ و کعبۃ المنظر و سوء البنقلب فی المال والاہل. وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے تابع فرمان بنا دیا. یعنی یہ دعائیں ہیں آپ نے رات میں کی، دن میں کی، صبح کرتے وقت کی، شام کی. اب یہ ہے کہ انسان کو نکلنا پڑتا ہے، یعنی انسانی زندگی میں صبح و شام یہ چیز پیش آتی ہے. آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن پھر نکلتے ہیں کسی کام کے لیے، تو وہاں سفر درپیش ہوگا. وہ ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے تابع فرمان بنا دیا ہے. اب اونٹ پر سوار ہوں گے، گھوڑے پر سوار ہوں گے، یا آج کے زمانے کی سواریاں ہوں گی، ورنہ ہم اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے تھے. یعنی انسان کو جس وقت ایسی کوئی چیز میسر آتی ہے تو وہ اپنی دولت، اپنے اقتدار کے زوم میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ دعا گویا اس کا ازالہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ، ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کی توفیق مانگتے ہیں اور ایسے عمل کی توفیق مانگتے ہیں جو تجھے راضی کر دے. اے اللہ، تو ہمارے اس سفر کو ہم پر سہل کر دے اور اس کی درازی سمیٹ دے. یہ بھی کیسے عمدہ الفاظ ہیں. حوّن علینا سفرنا ھذا وطوِ عنا بودا. اے اللہ، تو ہمارے اس سفر کو ہم پر سہل کر دے اور اس کی درازی سمیٹ دے. اے اللہ، تو سفر میں ساتھی ہے اور پیچھے اہل و عیال میں رکھوالا ہے. یعنی یہاں تیری مصاحبت حاصل ہے، تو میرے ساتھ ہے سفر میں ہر ہر قدم پر. اور اگر پیچھے میں کسی کو چھوڑ کے آیا ہوں، اہل کو، عیال کو، مال کو، دولت کو، تو ہی اس کا رکھوالا ہے، وہ تیری ہی حفاظت میں ہے. اے اللہ، میں اس سفر کی مشقت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس سے بھی کہ کوئی برا منظر میرے سامنے آئے، اور اس سے بھی کہ اپنے اہل و عیال اور اموال میں لوٹوں تو کوئی خرابی میری منتظر ہو. یعنی ہر پہلو سے گویا احاطہ کر لیا ہے. نکلے ہیں تو کن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اور سفر کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو کس طرح اپنے پیش نظر رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کی دعا ابتدا بالعموم اسی دعا سے کرتے تھے. یہ جو دعا ہے، یہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی دعا ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو لمحے بھر کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے تمام معاملات درست فرما دے. پروردگار، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. یہ دعا بھی بڑی جامع دعا ہے. اس پر ہم کچھ بات کریں گے. اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، اقول قولی حاضہ وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.